آپ سب کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ طرز حیات کے اس ہفتے کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی درسگاہ میں جو آوازیں اور صدائیں بلند ہوئی ہیں اور جو نعرہ لگایا حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان کربلا میں، ہم نے اس پر کیا عکس العمل دکھایا ہے اور ہم کیسے اس نعرے کا جواب دے سکتے ہیں اور ہم کیسے حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں اور کس طرح سے ہماری زندگی میں وہ کردار نظر آئے جو حسین نے میدان کربلا میں دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ بھولیے گا نہیں اس ہفتے کا پروگرام طرز حیات۔ سب سے پہلے آپ سب ناظرین اور مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں ان غم کے ایام کی مناسبت سے، اور ساتھ ہی عرض کرتا ہوں کہ جو اہم چیز ہم طرز حیات میں پیش کرنا چاہیں گے وہ ہے مکتب کربلا اور ہمارا طرز زندگی۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے چونکہ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسی تربیت کرنے والوں کی جگہ ہے جہاں پہ عظیم دانشور، عظیم مفکر، فقیہ اور برجسہ شخصیات نے اپنے آپ کی بھی تربیت کی اور دنیا کے لیے ایسے تربیتی پیغام چھوڑے اور ایسے اصول بیان کیے اپنی عملی زندگی سے جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ تو اس حوالے سے جو تربیت کے معلم تھے وہاں پہ، عظیم انسان تھے، وہ ہے ذات پاک امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آج بات کریں گے اسی حوالے سے کہ طرز زندگی جو ان کا تھا اس میں کون سی اہم بات تھی اور ہمیں اس کو اپنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو پروگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں جو آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا
تو ناظرین یہ ہے اہم آیہ کریمہ کی جس میں اس چیز کو نظر میں رکھا جاتا ہے اور اس چیز کی طرف مومنین کو دعوت دی جاتی ہے جو اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کو جو مانتے ہیں اور ان کے ولی کو جو مانتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نبی اور اللہ کی ہر بات پہ لبے کہیں، چونکہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، جو ولی خدا کی طرف سے پیغام ہے، جو نبی اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اسی میں آپ لوگوں کی زندگی اور حیات ہے۔ یعنی حقیقی طرز حیات جو ہے وہ انبیاء لے کے آتے ہیں اور اس کا آئین بھی وہی پیش کرتے ہیں۔ تو کربلا کے میدان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جو آئین اور دستور اور معاشرے کے لیے قانون لے کے نبی اکرم لے کے آئے تھے، تو وہ قانون عملی شکل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اجرا کر کے دکھایا اور ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے اسلامی تعلیمات کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ان اہم پیغاموں میں، ان اہم دروس میں ایک اہم جو بات ہے وہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ندا اور وہ آواز جو کائنات میں گونجتی رہے گی قیامت تک کے لیے، وہ ہے کہ آؤ اور اسلام کی مدد کرو۔ تو کس طرح سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کل کی نئی نسل میں کہ کس طرح سے ہم امام حسین کی آواز پہ لبے کہیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ نواس رسول علیہ السلام نے جو حلمن کی صدا میدان کربلا میں بلند کی، تو کس طرح سے ہم اس پہ لبے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے یا اماموں کی طرف سے، تو اس کا عکس العمل جو لوگوں میں ہوتا ہے وہ مختلف زاویے سے ہوتا ہے۔ قرآن بھی بعض آیتوں میں کہتا ہے کہ بعض افراد جو سستی کرتے ہیں اور اس آواز پہ لبیک نہیں کہتے، اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو جن کا موقف بالکل 180% جو ہے وہ خلاف ہوتا ہے اس دعوت کے جو دعوت اللہ نے دی, جو نبی نے دی, جو ولی خدا نے دی ہے. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمراہی کرتے ہیں اور آواز سنتے ہی وہ آ جاتے ہیں اور میدان عمل میں اپنا کام شروع کرتے ہیں. لیکن ان بعض لوگوں میں بھی جو امام کے ہمراہ ہوتے ہیں, کچھ ایسے افراد ہیں جو سب پہ سبقت لیتے ہیں اور جو جام فشانی سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں. تو انہی چیزوں میں سے کچھ اہم چیزیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو ہم نے یہاں پہ مشخص کیے ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جو پہلی چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور ہمیں اس چیز کو نظر میں رکھنا ہوگا اور ہماری نئی نسل کو دیکھنا ہوگا, وہ ہے کربلا کی شہیدوں کو یاد کرنا. یہ قرآن بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں کربلا کے شہیدوں کو یاد کرنا ہوگا. جو بھی شعائر اللہ ہے اور جو بھی خدا کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کو یاد کیا جائے. انبیاء خود خدا کی نشانیاں ہیں, ولی خدا خدا کی نشانیاں, لہذا اس کو یاد کیا جائے. لیکن یاد کرنا صرف انسان کی نیت تک نہیں ہے. دیکھیں دو طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں کسی انسان کو, کبھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے خیال میں, اپنے ذہن میں, اور کبھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, اور کبھی جا کے تذکرہ ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ کریکٹر اور وہ کردار جو اس نے اپنایا ہے, اس شخصیت نے, اس کردار کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں اور اس کردار کو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ ہر زاویے سے جو بھی آپ اس کے پہلو دیکھیں گے اس چیز کو ان کو یاد کیا جائے. کربلا کے عظیم مولم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, کربلا کے عظیم جانصاروں کی سیرت کو, کربلا کی عظیم خواتین کی سیرت کو, جو بھی وہاں پہ تھے جن نے ہمیں عظیم درس دیے ہیں, تو ان کی یاد کو تازہ کریں. نہ فقط فکری اعتبار سے کہ ہم اپنی فکر اور نیت کو خالص کریں اور پاک کریں, بلکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے, نہ صرف زبان سے بلکہ اپنی عمل سے پہنچائے کہ امام حسین جس مقصد کے لیے آئے تھے, جس ہدف کو پانا چاہتے تھے, اس ہدف کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر چیز داؤ پہ لگا دیا اور خدا کے سامنے, خدا کی راہ میں پیش کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کریں مجلس عزا کی, مجلس عزا کے ذریعے سے, اسی طرح سے کانفرنسز کے ذریعے سے, اور دوسرے بہت ساری چیزیں اور جو ذریعے ابلاغ ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم ان کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں. لیکن بقول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اگر لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو اپنی زبان سے ہٹ کے بلائیے, اپنے کردار سے بلائیں. کردار کی جو پکار ہوتی ہے, جو آواز ہوتی ہے, جو صدا ہوتی ہے, وہ سب سے مؤثر ہوتی ہے. لہذا ہمیں اگر حسین کی یاد کو تازہ کرنا ہے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں عملی شکل دے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور دوسرے چیز کی طرف جو اشارہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ, وہ ہے امام کے غم و خوشی میں برابر کے شریک رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشی منائے اور ہماری خوشی کچھ اور ہو لیکن امام کی خوشی کچھ اور ہو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کا فرمان ہے اور ان کی طرف سے دوسرے معصومین کا بھی کہ ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی فکر اور ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے, اور جب وہ جب ہم محزون ہوتے تو وہ بھی محزون اور غمگین ہوتے. لہذا امام کی خوشی کو اپنائیں, اپنی خوشی بنائیں, امام کے غم و حزن کو اپنا غم و حزن بنائیں. امام کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ یہ کہ قوانین اسلامی اور دستورات اسلامی پہ عمل ہو, وہ عملی طور پہ اسلامی معاشرے میں اجرا ہو سکے, نافذ ہو سکیں. اور امام کا سب سے بڑا غم کیا ہے, سب سے بڑا دکھ کیا ہے امام کا؟ وہ یہ ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ بدعتیں معاشرے میں خلی ہو رہی ہیں اور اسلامی دستورات کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے, اسلامی تعلیمات سے فاصلہ لیا جا رہا ہے. تو اس دکھ کو, اس غم کو اور اس خوشی کو ہم اپنی خوشی اور اپنا غم بنائیں. لہذا ہمیں قوانین اسلامی پہ بھی عمل پیرا ہونا پڑے گا, اور جو لاتعلقی برتی جا رہی ہے معاشرے میں دین سے اس خلا کو بھی پورا کرنا ہوگا. آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہمارا پروگرام جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
زندگی حسین بن علی علیه السلام در طول تاریخ زندگی 50 و چند ساله اون بزرگوار همه درس است. دوران کودکی او درس است, دوران جوانی او درس است, دوران امامت امام حسن علیه السلام رفتار او درس است. بعد از شهادت امام حسن علیه السلام رفتار او همه درس است. اینجور نبود که کار امام حسین فقط در اون روز آخر باشد، لکن حادثه کربلا اینقدر عظمت دارد، اینقدر درخشنده است که مثل خورشیدی همه نورهای دیگر را تحت شعاع قرار میده. و الا خطابه امام حسین علیه السلام، خطاب به علما و بزرگان و صحابه و تابعین در منا که در کتب حدیث ذکر شده است، یک سند تاریخی است. نامه اون بزرگوار خطاب به علما و بزرگان و پایه‌ها و ارکان دینی در زمان خودش، ثم انتم ایت و حل اصابه، اصابتون بالعلم معروفه، که در کتب حدیث، کتب معتبر حدیث نقل شده است، یک سند تاریخی مهم است. درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد. در اون سطح و در اون مقیاس کار من و شما نیست، اما در سطوحی که با وضعیت ما، با خلقیات ما، با عادات ما متناسب باشه، چرا؟ باید یاد بگیریم.
ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا. صفین کی جنگ تھی اور مولا علی علیہ السلام ایک طرف تھے اور دوسری طرف امیر شام کا لشکر تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے ہمراہ بہت ساری شخصیات تھی، جس میں ایک اہم شخص جو ہے وہ شمر بن ذوالجوشن، جو امام کے نامدار سپاہیوں میں تھا، اور ادھر امیر شام کا لشکر تھا، جو شامی لشکر تھا اس میں ایک اہم کردار ہے، وہ ہے زہیر بن قین کا. تو یہاں پہ زہیر بن قین امام کے مقابلے میں ہیں، اور جو شمر بن ذوالجوشن ہے وہ لشکر شام کے مقابلے میں ہیں. ایسا کیا ہوا؟ یہ طرز زندگی اور طرز فکر کیوں بدلا؟ جب کربلا کی باری آئی، کربلا کی جنگ شروع ہو گئی، اقدار و اقتدار کی جنگ جب شروع ہو گئی، تو وہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ یہی شمر ابن ذوالجوشن شامی لشکر کا سپہ سالار بنا اور امام وقت کے مقابلے میں آیا، اور جو زہیر ابن قین تھے جو لشکر شام میں تھا، ان کو ہم لشکر حسین میں پاتے ہیں. ناظرین، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے. ان تاریخی اہم شخصیات کے مطالعے کرنے سے ہمیں جو ملتے ہیں نکات، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے. جو چیز ہمیں کربلا میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی خوشی کو ہم اپنی خوشی بنائیں اور ان کے غم کو ہم اپنا غم بنائیں، لیکن شمر ابن ذوالجوشن نے کیا کیا؟ اس نے اپنی خوشی دنیا اور مادی پرستی میں ڈھونڈی اور مادیات میں غرق ہو گیا. شہوت اور جسمانی اور جو خواہشات نفسانی تھی ان کی، اس میں غرق، ان میں غرق ہو گیا. لہذا خوشی رہی اس کی، لیکن وہ رہی مادی خوشیاں. مادی خوشیوں کے خاطر اس نے اپنے امام کا سودا کیا، بلکہ سب سے برا اور سب سے بد کردار کردار جو رہا ہے کربلا کے میدان میں، وہ شمر ابن ذوالجوشن کا رہا، جو کبھی سپہ سالار تھے امام علی علیہ السلام کے لشکر کے. اور اس ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ زہیر ابن قین نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی خوشی نچھاور کر دی امام کی خوشیوں پہ. لہذا اتنے بڑے امیر ہونے کے باوجود، اتنا فکری تضاد ہونے کے باوجود کہ امام علی کے دور میں وہ لشکر شام میں ہیں، لیکن جب امام وقت کی معرفت حاصل ہوئی، جب امام وقت کو درک کیا اور سمجھا، تو اس وقت وہ ہمیں لشکر شام میں نہیں بلکہ لشکر حسین میں نظر آتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ بناتے ہیں، غم کو اپنا غم بناتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنا خوشی بناتے ہیں۔ تو زہیر سے کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے اسلام پہ قربان کرنے کا، اسلام کا جو بڑا غم ہے وہ یہ ہے کہ امت جو ہے نانا کے دین کو فراموش کر چکی ہے۔ لہذا جو ہمیں کربلا سے جوڑ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان فرامین اور تعلیمات پہ عمل کرنا جو حسین لے کے آئے، جو عملی شکل میں آپ نے کر کے دکھائیں۔ تو یہاں پہ ان کی خوشی اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم نقطہ ہے، خوف اور ڈر کی پرواہ نہ کریں، راہ خدا ہے، راہ خدا میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ثابت قدم ہوتے، قرآن کہتا ہے جو ثابت قدم ہے ہماری راہ میں اور ان کی نظر صرف اللہ پہ ہوتی ہے تو وہ خدا کی راہ میں کبھی خوف و ہراس نہیں کھاتے، وہ کبھی ڈرتے نہیں۔ کربلا کی اہم زندہ مثال یہ ہے کہ کربلا کے دلاوروں میں جو شجاعت اور ہمت اور بلند ہمتی جو پائی جاتی تھی وہ اہم عنصر ہے ان کی کامیابی کا۔ انہوں نے موت سے کبھی خوف نہیں کھایا، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ لہذا اگر ہمیں بھی اپنے طرز زندگی کربلا والوں کا طرز زندگی کی طرح اپنانا ہے اور بنانا ہے، اور اپنے معاشرے کو، اس سوسائٹی کو جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم جیتے ہیں، اس کو بھی ہمیں کربلا والوں کی طرح بنانا ہے، تو ہمارے دلوں سے خوف جانا چاہیے۔ کون سا خوف؟ اولاد کے کھونے کا خوف، مال و دولت کو نہ پانے کا خوف، استعمار اور بربریت کا خوف، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کا خوف۔ لہذا یہ سب خوف جب تک نہیں نکل سکتے جب تک انسان اللہ سے خائف نہ ہو۔ اگر اللہ سے انسان ڈرے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں اس سے ڈرتی ہیں، پھر انسان کے اندر کوئی خوف نہیں رہتا۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا انسان نے تو انسان پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، انسان پھر ایسی ادنا اور بہت ہی کم قیمت، جن کی کوئی قیمت اور قدر و قیمت ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی اور انسان اسے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن خوف الہی ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان میں شجاعت ہو، انسان میں بہادری اور دلاوری کا جذبہ پیدا ہو۔ کربلا کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا، کربلا میں جو جیالے ہمیں نظر آتے ہیں، جو بہادر نظر آتے ہیں، ان میں صرف خوف تھا تو الہی خوف تھا، وہ خدا کے لیے خائف تھے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعے کی طرف میں مختصر سا اشارہ کروں، نافع ابن حلال کہتا ہے کہ شب عاشورہ میں نے دیکھا کہ امام حسین خیموں سے باہر آئے اور خیموں کے پیچھے کا جو فضا تھی وہ اس فضا میں چلے گئے، اور دیکھا، میں امام کے پیچھے پیچھے گیا تھا کہ کوئی خطرہ نہ ہو، تو امام نے میری آہٹ کو محسوس کیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا نافع کہاں آ رہے ہو؟ تو میں نے پوچھا، یا امام میں آپ کے پیچھے اس لیے چلا آیا کہ خدا نہ کردہ دشمن جو ہے وہ آپ پہ اچانک حملہ نہ کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ نافع، میں اس ریگستان اور یہ جہاں پہ ہم نے خیمے لگائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ ہم کس سچویشن میں ہیں، کون سی فضا ہے، ہم اپنی اسٹریٹجی یہاں پہ بنائیں کہ تاکہ کل کو جب ہم شہید ہوں گے تو ہمارے خیام پہ حملہ نہ ہو ہمارے زندہ ہوتے ہوئے۔ تو یہاں پہ نافع فرماتے کہ امام نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو، یہ جو دو پہاڑیاں چھوٹی سی نظر آ رہی ہیں آپ کو، آپ ان پہاڑیوں کے بیچ سے چلے جاؤ، چونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ، نافع جو ہے نا بڑے ہی عجیب انداز میں پوچھتے ہیں، یا مولا، میں آپ کو چھوڑ کے اس کربلا کی تپتی ہوئے ریگستان میں آپ اور آپ کے اہل بیت کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا ان جملات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ نافع کو اب کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ وہ صرف امام وقت کے فرمان میں ہے، ولایت الہی کے فرمان میں ہے۔ خوف ہے تو اللہ کا ہے، نہ کہ دوسری چیزوں کا۔ لہذا وہ آخر تک اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا، لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، اور انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اور آپ کی گفتگو کا موضوع حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کا نافذ البصیرہ ہونا ہے۔ نافذ البصیرہ یہ وہ صفت ہے، یہ وہ لقب ہے کہ جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کانا عمنا ابو فضل العباس سلام اللہ علیہ نافذ البصیرة وصلب الایمان وابلى بلاء حسنا وجاحد ما ابي عبد الله الحسين صلوات الله عليه اجمعين. فرماتے تھے کہ ہمارے چچا حضرت عباس کی روحانی اور نفسی صفت یہ ہے کہ وہ نافذ البصیرہ تھے، اور اسی نفوذ اور بصیرت کی بنا پر انہوں نے عظیم سے عظیم امتحانات کو اللہ کی راہ میں دیا اور سرخرو ہوئے، اور عظیم تاریخی اور انسانی جہاد میں معمار انسانیت اور معمار اخلاق حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ چلے اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہوئے. جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ حق و باطل کے درمیان، خوب و بد کے درمیان، ذمہ داری اور اپنی شرعی حد اور قانونی حیثیت کو پہچاننے میں اسے مدد دیتی. لیکن یہ تو عام بصیرتوں کا ذکر ہے. اگر کوئی نافذ البصیرہ ہو، یعنی اس انسان کو نافذ البصیرہ کہا جاتا ہے کہ جو حقائق کو پہچان کر تمام اعضاء و جوارح کو اس حقیقت اور اس هدف کے لیے مخصوص کر دے. یہی وجہ ہے کہ ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے حق و حقانیت معمار انسانیت حضرت ابی عبداللہ الحسین اور ان کے مقاصد اور اہداف کو دیکھا بھی، سمجھا بھی، قبول بھی کیا، اور اپنے پورے وجود کو اس هدف کی براری کے لیے، اس هدف کے حصول کے لیے خرچ کر دیا اور اس مقام پہ پہنچے. فرمایا کہ اگر تم نے میرا بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اب اگر داہنا ہاتھ بھی تم میرا قطع کر دیتے ہو تو انی احامی عبدا دینی، تب بھی میں اپنے دین سے حمایت کروں گا اور اپنے دین سے دفاع کروں گا. یہ اس بصیرت کا نتیجہ ہے کہ جس نے ابو الفضل العباس علیہ السلام کو اس مقام پہ پہنچایا جہاں کے اوپر امام صادق امام معصوم ہیں، تمام انبیاء اور اولیاء کی زبان بن کے سلام دیتے ہیں کہ سلام اللہ وسلام الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین. اے عباس، آپ کی وہ حیثیت ہے کہ خدا بھی آپ کو عزت و شرف و شان کے ساتھ سلام کرتا ہے، اور تمام انبیاء اور اولیاء اور شہداء و صدیقین آپ کے در پر کھڑے ہو کر آپ کی بصیرت، آپ کے نفوذ فکری اور آپ کی تشخیص حق و باطل کے دیدگاہ اور آپ کے در کی اور آپ کی عقلی قوت کی تشخیص کو آسمان کی معراج سے دیکھتے ہیں. اور امام زین العابدین جیسی عظیم شخصیت فرماتی ہے رحم اللہ عمی العباس، خدا رحم کرے میرے چچا عباس کو کہ ان دونوں ہاتھوں کو اس دنیا میں کٹوایا حق کے راستے میں، لیکن اللہ نے انہیں تیار فی الملائکہ قرار دیا، اس اوج پر پہنچ گئے جہاں فرشتے اپنی قوت تشخیص اور قوت روح کے ذریعے سے پہنچے. بلکہ ایک قدم اور کہوں کہ یغبطہ، اور آپ کے مقام کو دیکھ کر ہر نبی اور ہر فرشتہ اور ہر موجود غبطہ کرے گی، کاش یہ مقام ہمیں حاصل ہو جاتا. ایسا لگتا ہے کہ اسی حصول حق اور ولی خدا کی اطاعت اور اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہی بصیرت ہے. اور اس بصیرت کو امام حق کی راہنمائیوں کے اوپر تنظیم کرنا اور اپنی نظرات اور اپنی خواہشات کو امام معصوم کی خواہشات اور امام معصوم کے نظریات سے ملا دینے کا نام ہی نفوذ بصیرت ہے. اس لیے جب بھی وارث انبیاء کا ذکر آتا ہے تو سید الصلحاء حضرت ابو الفضل کا بھی ذکر آتا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے یہ کھلا ہوا صفحہ ہے کہ ہم حقائق کو پہچانیں اور اس کو، حقیقت کو اپنے وجود میں اتارنے کے لیے اپنے جسم اور اپنی جان کا ہر حصہ اس کے لیے نچھاور کر دیں. یہی پیام کربلا ہے، یہی دستور معمار انسانیت ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین یا الہ الاولین والآخرین.
ناظرین ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں پہ کہ نافع ابن حلال نے کہا کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مجھے آپ پہ قربان ہونا ہے، مجھے آپ کے نانا کے دین پہ فدا ہونا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد امام جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے، اور جب بہن نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا، ان کا امتحان لیا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور کل وہ میدان میں جائیں گے، تو امام نے کہا وہ پہاڑ سے بھی سخت ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو پھر امام ایسا کیوں کرتے ہیں جب امام جانتے ہیں کہ نافع میرا راستہ چھوڑنے والا نہیں ہے، نافع دوسری لشکر میں نہیں جا سکتا، اس طرح سے دوسرے افراد جو عظیم اور پختہ ارادہ رکھتے تھے وہ دوسری لشکر میں نہیں جائیں گے، تو پھر ایسا امام کیوں کرتے ہیں؟ ایسا امام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، اور جو شک یا تردید جن کے اندر ہو وہ کسی بھی طرح سے باقی نہ رہیں، بلکہ اس مرحلے کو پار کر کے وہ یقین کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ اور یہ بہت ہی عظیم کردار ہے امام کا کہ جو اس طرح سے سوچتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوف و ڈر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر وہ شک کی وادی سے عبور کرتے اور یقین کی وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ امام نے جو بھی امتحان کیے، چاہے وہ شب عاشورہ میں ہو، چاہے وہ ایک ایک بندے کا ہو، جیسے نافع ابن حلال کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے امام کا کہ کوئی بھی شک ان کے اندر باقی نہ رہے اور وہ پختہ یقین کے ساتھ میدان کارزار میں کل کو حاضر ہوں۔ لہذا وادی حق تک پہنچانا، وادی یقین تک پہنچانا یہ امام کا کام ہے۔ لہذا اگر ہمارے طرز زندگی میں ہمیں شک و تردید نظر آتی ہے اور ہم واقعاً وہم و گمان میں اور خیال میں کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس وادی سے گزرنا ہوگا۔ تو کون گزارے گا؟ کون عبور کر کے لے جائے گا ہمیں؟ کون ہمیں فرعون وقت سے نجات دے گا اور وادی نیل اور دریائے نیل کو پار کرنے کا راستہ دکھائے گا؟ وہ ہے امام وقت، وہ ہے موسیٰ وقت، وہی دکھا سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ ظلم و زیادتی اور بربریت سے نکل کے اس عظیم مقصد تک پہنچ پاؤ گے اور اس عظیم قانون کو حاصل کر پاؤ گے۔ تو یہ کام ہوتا ہے ولی خدا کا۔ لیکن سوال پھر یہی آتا ہے کہ ولی خدا جو ہے وہ کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ نچھاور کر چکے ہیں اور ہمیں درس دے چکے ہیں، لیکن ہم ان کے درس کو اپنا سکتے ہیں؟ ان سبق کو اپنا کے ہم بھی ہر طرح کے شک سے عبور کر سکتے ہیں اور یقین کی وادی میں پہنچ سکتے ہیں؟ جب ہم یقین کی وادی میں پہنچیں گے تب جا کے ہمیں معرفت کا صحیح اندازہ ہوگا، اور وہ مودت جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے قرآن میں اہل بیت کی خاطر، وہ مودت ہمارے اندر پھوٹ پڑیں گی۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم یقین کی وادی میں قدم رکھیں، اور یقین کی وادی میں قدم رکھنا ہی انسان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اگرچہ ان کے لیے جو بعض کتابوں میں آیا کہ امان نامہ لیا گیا خصوصی طور پہ عباس ہے نامدار علیہ السلام کے لیے، لیکن نہیں، وہ یقین کی اس منزل پہ پہنچے تھے۔ اسی طرح سے جیسے شب عاشورہ میں جب صحابہ ایک ایک کر کے اپنا بیان دیتے ہیں تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر ہمیں 70 مرتبہ، بعض نے کہا اگر ہمیں 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ آپ کے رکاب میں شہید کریں تو پھر بھی ہم آپ ہی کے رکاب میں شہید ہونا پسند کریں گے۔ تو یہ یقین کی وہ انتہا تھی اور آخری منزل تھی کہ جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں صدائے حلمن پہ اور اس آواز پہ لبے کہنا ہے کہ جو امام نے میدان کربلا میں بلند کی ہے، تو ہمیں یقین کی منزل تک پہنچنا ہوگا، اور یقین کی منزل تک پہنچنے کے بعد ہم ہر وہ طرز زندگی چھوڑ سکتے ہیں جس میں ہمیں یزیدیت کی بو آتی ہو، جس میں ہمیں شمر ابن ذوالجشن کا کردار نظر آتا ہو، جس میں ہمیں عمر ابن سعد کی جاہ طلبی نظر آتی ہو، جس میں ہمیں شبس ابن ربی کا منافقانہ انداز نظر آتا ہے، جس میں ہمیں بہت سارے ایسے عظیم انسانوں کے غلط اور منفی کردار نظر آتے ہیں جو کوفہ میں حسین کے نام خط لکھ چکے ہیں اور پھر آخری وقت میں انہوں نے حسین اور ولی خدا کا ساتھ چھوڑ کے ولی خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یقین کی منزل تک پہنچیں اور یقین حاصل کریں۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف میں یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم آج کے دور میں اپنے اندر اپنے معاشرے میں اس ذہنی طرز زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے نفس سے جہاد نہیں کریں گے تب تک ہم ثقافتی جہاد نہیں کر سکتے, تب تک ہم سماجی جہاد نہیں کر سکتے, تب تک ہم سیاسی جہاد نہیں کر سکتے. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینہ تک اور مدینہ سے کربلا تک جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ اپنی تربیت میں آنے والے جتنے بھی شاگرد تھے ان کو تہذیب نفس کا اہم سبق دیا اور سکھایا ان کو کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. تو آتے آتے جتنے بھی شاگرد آ گئے سب اس اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے اور انہوں نے میدان جہاد یعنی میدان کربلا میں تبھی جہاد کیا جب وہ نفس جہاد میں کامیاب ہو چکے تھے, یعنی نفس کے ساتھ جہاد اور مبارزہ کیا تھا. اس کے بعد ان لوگوں کی نوبت آئی کہ وہ میدان کربلا میں آئے, وگرنہ 30,000 کا لشکر تھا جو معتبر کتابوں میں آیا ہے وہ چونکہ اپنے نفس کے جہاد میں برباد ہو چکے تھے, وہ کامیاب نہیں ہو چکے تھے, لہذا وہ حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. لہذا اگر ہمیں آج کے دور میں حسین کا ساتھ دینا ہے اور اس آواز پہ لبے کہنا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم تہذیب نفس کا سلسلہ شروع کریں اور محرم کے ایام اس کے لیے سب سے مناسب اور سب سے بہترین ایام ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہو چلا ہے آپ کے سوالات کا اور ہمارے جوابات کا یا جو آپ کی طرف سے تجاویز ہم تک پہنچتی ہیں, تو آئیے مل کے دیکھتے ہیں. ناظرین کرام آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہندوستان سے ہمیں ایک سوال پہنچا ہے اور لکھا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں غیر مسلم بھی شرکت کرتے ہیں اور اسی طرح سے غیر مسلم بھی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں, مجلس حسینی کا اہتمام کرتے ہیں, صفحے عزا بچھاتے ہیں, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی مجلسوں میں دعوت دیں اور وہ ہمارے مجلس میں شریک ہو یا ہم ان کی مجلس میں جائیں؟ دیکھیں بہت ہی اہم سوال ہے, جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا اور اس طرح کے پروگرام میں عرض ہو چکا ہے اور آپ نے علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ مکتب کربلا صرف کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں, بقول شہید مطہری یہ نغمہ جو ہے یہ انسانیت کا نغمہ ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں سنایا ہے اور جو آواز دی ہے وہ انسانیت کی آواز ہے, اور انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے اور انسانی معاشرے کو سعادت تک پہنچانے کے لیے حسین نے اپنی جان دی ہے اور اپنے جانثاروں کی قربانی دی ہے. لہذا اگر کوئی بھی انسان جو بھی انسان ہے اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے, الفت رکھتا ہے اور آپ کا چاہنے والا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے, بلکہ ان کو ہم اور ترغیب دلائیں کہ وہ مجلس حسینی کا اہتمام کریں. لیکن بس ایک چیز کا خیال رہیں کہ ہم واقعی معنوں میں وہ چیز پیش کریں, وہ کربلا پیش کریں اور وہ عاشورہ کر کے دکھائیں جو امام حسین اور آپ کے جانثاروں نے میدان کربلا میں ہمیں دکھایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھار محلی اور شہری اور اپنا جو رنگ ہوتا ہے, ثقافت جو اپنی ہوتی ہے, اس ثقافت کے رنگ میں جو حسینی رنگ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں حسینی رنگ کو ابھارنا ہے, اس کو زیادہ رونق بخشنی ہے, چونکہ یہ رنگ رنگ الہی ہے. ومن احسن من اللہ سبقا, قرآن کہتا ہے, اور خدا کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے, جو جس میں نورانیت ہو سکتی ہے, یہ سوائے اللہ کے رنگ اور ولی خدا کے رنگ کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہے. لہذا کوئی بھی مجلس ہو جس میں حسین کا پیغام سنایا جاتا ہے, حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کی جو ہے حمایت کی جاتی ہے اور انسانوں تک وہ قوانین وہ تعلیمات پہنچائی جاتی ہیں جو حسین کے نانا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے, اس میں شرکت کی جائے, ان مجلسوں کا اہتمام کیا جائے اور بڑی رونق کے ساتھ ان کا اہتمام کیا جائے, اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مدد کرے. لہذا ہماری مجلسوں میں دروازہ ہر کسی لیے کھلا رہنا چاہے, چونکہ یہ دروازہ جو فتح الباب کیا ہے یہ حسین علیہ السلام نے کیا ہے, اور آپ کے مکتب اور آپ کی درسگاہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا ہر مذہب و فکر کے یا ماننے والے کے لیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مکتب کے حقیقی پیروکاروں میں شمار ہوں۔ اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود، وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محجہم دون الحسین۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔